إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بریلویت کے امام احمد رضا خان بریلوی کی نظر میں درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے آغاز کیا تھا چند غلط فہمیاں بیان کیے ہیں ہم لوگوں نے، اور اس کا ازالہ بھی کیا ہے، اور یہ درس جاری ہے. جیسے پہلے بیان کیا تھا، ان دروس میں ہم مخاطب ہیں بریلویت کے علماء اور طالب علموں سے، ہمارا خطاب ان سے ہے کہ وہ تھوڑا سا انصاف کریں اور اپنے کتابوں کا، جو ان کے امام کی کتاب ہے، تھوڑا سا نظر ثانی کریں، اچھی طرح دیکھیں سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور یاد رکھیں ہمارے دین میں شخص پرستی نہیں ہے. ہمارے دین میں، اس دین سے تو لوگ پہچانے جاتے ہیں، لیکن لوگوں سے ہمارا دین نہیں پہچانا جاتا. جو راہ راست پہ ہے، جو صراط مستقیم پر ہے، وہ ہمارے سراخوں پہ ہے. چاہے وہ یہودی تھا، مسلمان ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا، صراط مستقیم پر چلتا رہا، ہمارے وہ سراخوں پہ ہے. چاہے وہ عیسائی تھا، اپنے عیسائیوں کو چھوڑ دی، اسلام کو قبول کیا، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر زندگی ساری گزاری، وہ ہمارے سراخوں پہ ہے. اور یاد رکھیں، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیوی خاوند کے کام نہیں آئے گی، اور خاوند بیوی کے کام نہیں آئے گا. یہ اولاد، یہ دولت، یہ بیوی بچے، انسان سب کو چھوڑ کے جائے گا، اور قیامت کے دن بھی افراتفری کا ماحول ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگ جائے گا، بیٹا ماں باپ سے بھاگ جائے گا، بیوی اپنے خاوند سے بھاگ جائے گی، خاوند اپنی بیوی سے بھاگ جائے گی. جانتے کیوں بھاگے گا؟ کہ دنیا میں تو اتنی محبت تھی، اتنی پیار تھا، اور آج کا ماحول جو بڑا عجیب سا ہے، 50,000 سال کا دن ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے نفسی نفسی، سیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی. یہ بیچارہ ضعیف اور کمزور انسان کیا کر سکتا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس کا کیا حال ہوگا جب دیکھے گا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. اور چھوٹی سی نیکی، اگر چھوٹی سی نیکی بھی کم پڑ جائے تو پھر ہلاکت ہے. اس لیے بھاگے گا، کہیں یہ میرا ماں، میری ماں، میرا والد، میرے بھائی، میرے بہن، میرے دوست احباب مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، جو مجھے دینی پڑ جائے اور میرے نیکی کم ہو جائے، مجھے اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے. یہ وہ سامنے کھولے مار رہی ہے جہنم، اس سے بچو کسی بھی ذریعے سے. بلکہ اس دن انسان پوری دنیا کو قربان کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، پوری دنیا کو قربان، جو کچھ بھی زمین پہ ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ بس کسی ذریعے سے اس جہنم سے بچ جائے. یہ جو کھولے مار رہی ہے، 70,000 لگام، ایک لگام پر 70,000 فرشتہ، تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جب باپ سے کے بیٹے کا کام نہیں آ سکتا، یاد رکھے کوئی استاد، کوئی امام، کوئی ولی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. خاص طور پر جو لوگ اس دنیا میں آئے اور اپنے وقت کے امام رہ چکے ہیں لوگوں کی نظر میں اور لوگوں کو تعلیم دی, دین کی تعلیم دی, اور لوگ راہ راست سے ہٹ گئے اس باطل تعلیم کی وجہ سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ باطل تعلیم بھی دے سکتے ہیں, جہاں دے سکتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. شر کے بارے میں کیوں سوال کرتا تھا, کیوں کرتا تھا؟ تاکہ میں شر سے بچ سکوں. اور اس حدیث میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ آئیں گے جب شر ہوگا, شر کے زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے, دعات علی ابواب جہنم, ایسے داعی ہوں گے دعوت کرنے والے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. جی ایسے لوگ بھی آئیں گے. 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی, اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کتنی گروہ نکلے جو لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا کہ ابھی وقت ہے انسان اپنے آپ کو دیکھ لے, اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے, اگر وہ غلطی پر ہے, اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس رجوع کر لے. بڑے بڑے اماموں نے رجوع کیا ہے, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک اپنے فتاوی میں بہت سارے مسائل میں رجوع کیا ہے. جب دلیل نہیں ملی یا ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا, غلط فہمی تھی, السلام ورحمۃ اللہ, انہیں رجوع کیا. رجوع کرنے میں کیا قباحت ہے کہ رجوع انسان کرے؟ اماموں نے کیا ہے تو ہم لوگ کیا ہے؟ محدثین نے رجوع کیا کچھ مسائل میں, پہلے سمجھتے تھے حدیث ضعیف ہے, جب تحقیق کی حدیث صحیح نکلی رجوع کیا پچھلے قول سے. سمجھتے تھے حدیث صحیح ہے اس پہ فتویٰ دیتے رہے, تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حدیث ضعیف تھی, رجوع کر لیا پہلے قول سے. تو سب سے پہلی ایک گزارش ہے کہ حق کو سمجھو دلیل کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات سنو, یہ میرے شیخوں کی بات, میرے استادوں کی بات سنو, میں یہ نہیں کہہ رہا, میری دعوت یہ نہیں ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے علماء کی کتابوں کو دیکھو, ان کے فتاوی کو دیکھو, اور قرآن اور صحیح حدیث پر ان کو تولو. اگر صحیح ہے تو عمل کرو, اگر کہیں پہ غلطی ہے تو اس کو درست کر لو, مطلب کچھ ذائقہ خیر دے, بلکہ پوری امت میں فائدہ ہوگا. جتنی لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے اب ان کا ساتھ دو, اور حق کو حق سمجھو اور باطل کو باطل سمجھو, الگ الگ کر دو. اسی طرح سے گزارش ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں کہ کس طریقے سے غلط فہمی ہوئی بہت سارے مسائل میں, اور بہت ساری ایسی چیزوں کو دلیل بنائے جو کہ دلیل نہیں تھی. پچھلے درس میں ذاتی اور عطائی, یہ مسئلہ میں نے تفصیل سے بیان کیا, شاید کچھ ساتھیوں کو مشکل لگا ہو. عام الفاظ میں ذاتی کا مالک یعنی اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر, اور عطائی جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا. میں ایک عام سی مثال صرف آسان کرنے کے لیے دے رہا ہوں. یہ ذاتی عطائی کا مسئلہ جو یہ بھی فطرت میں موجود ہے انسان کے, صحیح فطرت, صحیح دل, صحیح سوچ, صحیح عقل رکھنے والے سمجھتے ہیں. چھوٹے سے بچوں کو دیکھا کبھی آپ نے؟ اپنے باپ سے کیسے مانگتا ہے؟ جیسے وہ اپنے باپ سے مانگتا ہے ویسے اپنے ماں سے نہیں مانگتا. کبھی نوٹ کیا آپ لوگوں نے؟ ماں بھی گھر میں ہوتی ہے, باپ بھی گھر میں ہوتا ہے. جس طریقے سے اپنے باپ سے مانگتا ہے ویسے اپنے ماں سے نہیں مانگتا. اس کو پتا ہے کہ یہی جو میرا باپ ہے نا, یہ کمانے والا ہے, یہ گھر کا سربراہ ہے, یہ مالک ہے, اور میری ماں کو بھی یہی دیتا ہے. اگر کچھ عطا کیا میری ماں کو تو میری ماں کتنا دے گی مجھے, لیکن جب یہ مجھے دینے کو آتا ہے نا تو پھر دل کھول کے دے تو بہت کچھ دیتا ہے. تو جب باپ سے مانگتا ہے تو رو رو کے, پیار سے رو کے, کسی بھی طریقے سے اپنی بات کو منوا لیتا ہے. اور جب باپ, اس کا باپ مان جاتا ہے تو اس کی خیر ہی خیر ہے اور خوشی ہی خوشیاں ہیں. اس چھوٹے سے بچے نے کیوں سمجھا اس مسئلے کو؟ وہ جانتا ہے کہ ذاتی طور پر میرا باپ سربراہ ہے, وہ اس کے پاس سب کچھ ہے, اور عطا طور پر میری ماں کو جو کچھ عطا کیا میرے باپ نے عطا کیا. اس بچے نے سمجھ لیا. لیکن آج کل بہت سارے لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے کہ ذاتی طور پر ہم نے کبھی اختلاف نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ خالق ہے, ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور جو تم یہ سمجھتے ہو کہ عطا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی خلق کبھی کسی کو عطا نہیں کرتا, یاد رکھیں. یہ غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حق کسی اور کو نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی ہے, یعنی پیدا اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے. یہ حق اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی فرشتے کو دے دے اور یہ کہہ دے کہ جو جس کو پیدا کرنا ہے جو کرو, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا. تو اس بچے نے یہ سمجھا ہے کہ اس کا باپ ذاتی طور پر مالک ہے پیسے کا, اور اس کی ماں عطائی طور پر ہے. تو یہ جانتا ہے جو عطائی طور پر محدود ہے, اس کی ایک حد ہے, اس سے زیادہ دے نہیں سکتی. باپ چاہے تو ایک ریال کی جگہ پانچ جگہ دس دے دے, پچاس دے دے, اسے کوئی روک نہیں سکتا, وہ مالک ہو دے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو عطا کی بات ہوتی ہے, عطائی طور پر عطائی تو بہت کچھ سنتے ہیں ہم لوگوں. ہم نے کبھی اختلاف نہیں کیا کہ علم غیب کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کچھ علم غیب اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ دیا, یہ علم غیب عطائی ہی ہم بھی مانتے ہیں. نبی کو پہلے پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے خبر دے دی, اب وہ جو غیب تھا وہ اب مشاہدہ ہو گیا اور لوگوں کو بتا دیا. لیکن یہ جو عطا ہوا, یہ علم غیب جو عطا ہوا, کیا یہ محدود ہے یا نا محدود ہے؟ وہ کہتے ہیں محدود ہے, یعنی اس کی حد ہے. زبان سے تو یہ کہتے ہیں, لیکن پھر اسی زبان سے مخالفت کر کے, جیسے میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ان کے اپنے اقوال سے, اس کی مخالفت کر کے بیان کرتے ہیں کہ سب کچھ ہے, پورا علم غیب آتا ہے. بصیری نے اپنے مشہور قصیدے میں کیا کہا, فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدح کرتے ہوئے بصیری نے یہ شعر پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے, جود و کرم میں سے, احسان و کرم میں سے ایک یہ کرم ہے کہ پوری دنیا اور دنیا کی ضد آخرت سب موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سے, علم اللوح والقلم علم کا ایک ٹکڑا ہے, پورا علم نہیں ہے. لوح وہ محفوظ, اور قلم جو کچھ قلم میں لکھا, جتنا بھی علم وہ محفوظ میں ہے اور قلم میں جو لکھا, جو لوح محفوظ میں ہے یا جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک ٹکڑا ہے. ٹکڑا جانتے ہیں یعنی بہت ہی کم حصہ, باقی کتنا حصہ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ محدود پھر کیسے ہوا؟ جب آپ کہتے ہیں محدود ہے, حد تو ہوتی ہے. جب لوح اور قلم کا علم بھی ایک ٹکڑا ہے, ایک حصہ ہے, اور جو اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے کتنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنا ہے, پھر حد کیا ہوئی؟ محدود تو نہ ہوا. تو عطائی علم غیب جو وہ محدود ہے, جتنا اللہ تعالیٰ دے اتنا ہے بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کی مثال دیکھیں, عام طور پر ایک شخص دکاندار کی طرف جاتا ہے دکان میں چیز خریدنے کے لیے, مرضی کس کی چلتی ہے, کسٹمر کی یا دکاندار کی؟ کس کی مرضی ہوتی ہے؟ کسٹمر کی ہوتی ہے. یہ مشہور بات ہے نا, کسٹمر کی مرضی ہوتی ہے. اچھا, یہ مرضی کسٹمر کی جو ہمیں بات کرتے ہیں, یہ مطلقاً درست نہیں. کیسے؟ کسٹمر کو چاہیے ایک کلو چینی, آپ اسے ایک کلو نمک دے سکتے ہیں؟ نہیں, آپ چینی ہی دیں گے. مرضی کس کی ہے؟ کسٹمر کی ہے. اچھا, یہ کسٹمر کہتا ہے آپ کو کہ مجھے ایک کلو چینی جو ہے اگر قیمت 10 ریال میں 5 ریال کی دو, مرضی چلے گی اس کی؟ کیوں نہیں چلے گی؟ ابھی تو مرضی تھی, اب کیوں نہیں چلے گی؟ کہ اس کی مرضی بھی محدود ہے، اس کی مرضی مطلق نہیں ہے، اس کی مرضی کی حد ہے، یہ ہر عقل والا جانتا ہے. علم غیب جو اللہ تعالی نے دیا اپنے انبیاء علیہ السلام کو، وہ بھی مطلق نہیں محدود ہے، جس ہر عقل والا سمجھتا ہے. جو انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ محدود ہے. انسان کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اس پیسہ کا مالک ہے. جو آپ کے بینک میں پراپرٹی ہے، جو آپ کا بینک بیلنس ہے، جو آپ کے پراپرٹی، جو کچھ بھی، آپ اس کے مالک ہو. مسلم بات ہے کہ نہیں؟ کیا اس ملکیت کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ اس کی حد ہے. کوئی شخص اپنے پیسہ نکالے جلانا شروع کر دے، اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں جلا سکتا اپنے پیسے کو. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کر دے پیسہ ہے، آپ کی مرضی اس کو صرف کرو، اچھے کاموں میں صرف کرو، یا برے کام کر دو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا. اچھے کام میں صرف کرو اللہ تعالیٰ کو اس کی جزا دے گا. لیکن اس کو جلانا شروع کر دیتے ہو تو آپ کو گورنمنٹ بھی روکے گی، حاکم وقت بھی روکے گا، اور لوگ بھی روکیں گے. تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا اپنا پیسہ ہے، میں جلانا چاہتا ہوں، نہیں جلانے دے گی. آپ کی یہ نفس جو آپ کے اندر ہے، اب اس نفس کے مالک ہو. آپ روزہ رکھو، روزہ نہ رکھو، آپ پانی پیو یا شراب پیو، تو مرضی ہے. لیکن اس نفس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. جو آپ نفس کے مالک تو ہو، لیکن یہ ملکیت محدود ہے، اور اس کی حد کیا ہے؟ آپ اپنی جان نہیں لے سکتے، اپنے نفس کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں. اسی طریقے سے جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ بھی محدود ہے، یاد رکھیں. علم غیب اللہ نے عطا فرمایا انبیاء علیہ السلام کو، محدود ہے، لا محدود نہیں. زبان سے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو علم غیب ملا ہے وہ محدود ہے، لیکن عملاً جو کہ اپنے بعد میں تضاد ہوتا ہے کہ علم لوح قلم کا ایک ٹکڑا ہے تو باقی کیا بچا؟ مجھے بتائیں، اگر لوح محفوظ کا علم ایک ٹکڑا ہے تو باقی بچا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو یہ ایک مقدمہ تھا، یہ بھی مقدمہ تھا. آج کی نشست کے آغاز کرتے ہیں. اصل میں جو جہاں سے بگاڑ شروع ہوا، جہاں سے غلطی لگی، وہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کو یا سمجھا نہیں گیا یا سمجھنے کے باوجود اسے چھوڑا گیا، اللہ اعلم. لیکن ہر عالم یا طالب علم اس مسئلے کو سمجھتا ہے، جس نے بھی دین کا علم حاصل کیا وہ اس بنیادی مسئلے کو سمجھتا ہے، اور وہ ہے استدلال کا طریقہ. استدلال کا مطلب ہے دلیل ڈھونڈنے کا طریقہ. دلیل کیسے ڈھونڈی جاتی ہے اور کیسے فتویٰ دیا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے علماء کا طریقہ ہے، کتابوں میں موجود ہے، اور اس طریقے پر انہوں نے عمل کیا. سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام بھی اسی پہ عمل کرتے، ان کے جانشین تابعین بھی اسی پہ عمل کرتے. فقہاء اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اجمعین اسی پہ عمل کرتے. محدثین بھی اسی پہ عمل کرتے، سلف صالحین اسی پہ عمل کرتے. طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے جس میں فتویٰ دینا ہو، تو اہل سنت والجماعت سب سے پہلے دلیل میں ڈھونڈتے، دلیل کو دیکھتے، قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث کو دیکھتے، پھر فتویٰ دیتے. پہلے دلیل میں دیکھنا، پھر فتویٰ دینا. لیکن اہل باطل جو ہمیشہ موجود تھے، اہل بدع والخرافات، وہ پہلے فتویٰ دیتے پھر دلیل میں دیکھتے. سب سے پہلا فرق یاد رکھیں، پہلے دلیل میں دیکھتے ہیں، اور یہ حق ہے. اگر میں اپنی منمانی کر کے اپنے اجتہاد سے میں فتویٰ دے دوں، بعد میں دلیل میں دیکھوں، یہ واسطہ رسول جماعت کا طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ دین محفوظ ہے وحی کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں، صحیح حدیث کی صورت میں. ہاں اگر قرآن مجید میں دیکھنے کے بعد، صحیح حدیث میں دیکھنے کے بعد کوئی بات نہ ملے، اجماع کو دیکھ کے پھر بھی نہ ملے، پھر تو آپ اجتہاد کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے فتویٰ دینا، اجتہاد کرنا، پھر دلیل میں دیکھنا، یہ رسول جماعت کا طریقہ نہیں ہے. نمبر دو، رسول جماعت ایک ہی مسئلے میں جب فتویٰ دیتے ہیں، دلیل یا دلیل دیکھتے ہیں، تو سب جتنے بھی دلائل موجود ہیں اس ایک معاملے میں سب کو جمع کرتے ہیں. یعنی علم غیب کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر جتنی آیات علم غیب کے بارے میں ہیں، جتنے احادیث علم غیب کے بارے میں ہیں سب جمع کرتے ہیں ایک جگہ پہ، پھر دیکھتے ہیں. قرآن مجید کی آیات ساری صحیح ہیں، ضعیف بالکل نہیں ہے، لیکن صریح ہے یا نہیں یہ دیکھتے ہیں، یعنی اس مسئلے میں یہ دلیل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. پھر دیکھتے ہیں یہ عام ہے، اس کی کوئی خاص تو نہیں جو اسے تخصیص کرے، یہ مطلق ہے کوئی مقید تو نہیں کوئی دوسری آیت، یہ مجمل ہے کوئی مفصل تو نہیں ہے، یہ ناسخ منسوخ تو نہیں ہے. پورا اچھی طرح دیکھتے ہیں، احادیث پر بھی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، صریح ہے یا غیر صریح ہے، ناسخ منسوخ تو نہیں ہے، کوئی ترجیح تو نہیں ہے، کوئی تضاد تو نہیں ہے. اس کے بعد جو نچوڑ نکلتا ہے اس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں. اہل باطل کیا کرتے ہیں نظیر؟ اہل باطل کا ہمیشہ ہی طریقہ رہا ہے، چاہے وہ خوارج تھے یا رافضی تھے یا معتزلی تھے یا اشاعرہ تھے یا ماتریدی تھے یا آج کے دور کے صوفیوں کے، ایک ہی طریقہ ہے، پہلے فتویٰ دینا پھر دلیل کو ڈھونڈنا، نمبر ایک. نمبر دو، فتویٰ دینے کے لیے کوئی بھی آیت مل جائے جس میں ظاہراً بھی یہ بات موجود ہے لے لیتے ہیں، پورے آیات کو پورے حدیث کو پوری نصوص سے جمع نہیں کرتے. علم غیب کا مسئلہ ہے، مشکل کشاک میں کوئی بھی مسئلہ ہے، بس کہیں پہ کچھ مل جائے، مل گیا وہ دلیل بن گئی. میں بھی دلیل بیان کرتا ہوں کتابوں سے، لیکن بنیادی بات پہلے آپ لوگ سمجھ لیں، کوئی بھی کہیں سے مل جائے، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے، کہیں کچھ مل جائے اس کو دلیل بنا دیا. نمبر تین، تیسرا طریقہ یا قاعدہ ہے دلیل بیان کرنے کا اہل سنت و جماعت کا، کہ وہ جانتے ہیں کہ نصوص دو قسم کے ہیں، محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں. محکم وہ بنیادی نصوص ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، اور متشابہ وہ نصوص ہیں جس کے ظاہراً معنی مراد بھی ہوتے ہیں غیر مراد بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک دور ایک قریب، تو قریب کو لینا چاہیے. اگر دور کا معنی لینا چاہتے تو کوئی آپ کے پاس قرینہ ہونا چاہیے، اور اگر قرینہ بھی مل جائے اور محکم کے مخالف ہے تو اس کو چھوڑ کے محکم پہ عمل کرو، جیسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید نازل فرمایا، اس میں دو قسم کے آیات ہیں، محکم ہے اور متشابہ ہے. جو اہل حق ہیں محکم پہ عمل کرتے ہیں، جن کے دل میں مرض ہے، اہل زیغ ہیں، اہل باطل ہیں، وہ متشابہ پہ عمل کرتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بنیادی بات سمجھ آئی. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں میں یہ غلط بات اور غلط سوچ بیٹھ گئی کہ پہلے فتویٰ دینا ہے، اپنی ہوا نفس کے مطابق پھر دلیل کو ڈھونڈنا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کتابوں کی طرف آؤں، یہ طریقہ اہل زیغ کا ہمیشہ سے رہا ہے، اہل باطل کا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور یہ طریقہ کہاں سے آیا کہ پہلے فتویٰ دینا پھر دلیل ڈھونڈنا؟ یہ فلسفی لوگوں سے ہے جو فلسفہ کا علم رکھتے ہیں، اور یہ فلسفہ کا علم رکھنے والے، ان کے یہ عقیدہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ ہر چیز کا سبب ہے، بغیر سبب کے دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں نے شریعت کو بھی چھوڑ دیا، دین سے بھی دور ہو گئے. دین بہت ساری چیز غیبیات میں سے، مغیبات میں سے، وہ مغیبات کو نہیں مانتے. اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے دلیل فتویٰ دیتے، پھر دنیا میں دلیل ڈھونڈتے پھرتے. اس کی مثال میں یہ کھوپڑی کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. چارلز ڈارون سن 1859 میں اسے اپنا نظریہ پیش کیا. مختصر نظریہ یہ کہ انسان جو آدم کی اولاد نہیں ہے، انسان بندر کی اولاد ہے، کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ بندر سے پیدا ہوا ہے. اس کا نظریہ تھا، تھیوری تھی. آج بھی سائنس کی کتابوں میں ڈارون تھیوری ہے، اس کا نام فیکٹ نہیں ہے. فیکٹ کہتے ہیں اگر تھیوری نظریہ میں کوئی دلیل مل جائے تو فیکٹ ہو جاتی ہے تجربے کے بعد، لیکن اس تھیوری کا آج تک بھی کوئی دلیل نہیں ملی. آج بھی تھیوری اگر آج بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور دکھ کی بات ہے کہ مسلمانوں کو پڑھی جا رہی ہے، صرف یہود اللہ سارے نہیں پڑھتے، ہمارے مسلمان ملکوں میں کالجوں میں سائنس کی کتابوں میں آج تک یہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس کہاں سے لے کے ہم، سائنس تو انہیں کا چلتا آ رہا ہے، یہود اللہ سارا کا، تو اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھاتے ہیں. چارلز ڈارون نے تھیوری پاس کی 1859 میں، دلیل کوئی نہیں تھی، نظریہ پیش کیا، لوگوں نے اس نظریہ کو لے لیا، جتنے سائنٹسٹ تھے لے لیا، صرف چرچ کی مخالفت کی وجہ سے. چرچ اس وقت ظالم تھا، کوئی بھی سائنٹسٹ اگر کوئی تجربہ کر کے کوئی تھیوری پیش کرتا تو اسے سزا موت دے دیتے. مثال کے طور پہ گلیلیو نے, مشہور عالم ہے, سائنٹسٹ ہے, اس نے تجربے کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے, سیدھی نہیں ہے. بائبل میں جو تعریف ہو چکی ہے بائبل, اس میں ہے کہ زمین جو ہے وہ سکے کی طرح ہے, کوئن شیپ ہے, سکے کی طرح گول نہیں ہے. جب اس نے اپنا تجربہ پیش کیا تو چرچ نے اسے سزا موت دے دی کہ اس نے بائبل کی مخالفت کی ہے, اپنے آپ کو یہ سائنٹسٹ کہتا ہے, اسے اس کے لیے سزائے موت ہے. تو اس وقت کے سائنٹسٹ نے کیا کیا, وہ کہتے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو ایک ایک کر کے چرچ ہمیں مارتا جائے گا. جو بھی ہم نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں تجربے کی بنیاد پر, یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے. اس لیے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے اور اس چرچ کے خلاف ہمیں جہاد کرنا چاہیے. ہم کیسے جہاد کرنا چاہیے, کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو بھی تھیوری پاس ہو کسی سائنٹسٹ کی بھی, تو اس پر اجماع کر لیں کہ ایسا ہی ہے, اسے ایسے ہم بچ سکتے ہیں. جب ہم ایک ساتھ ہو جائیں گے تو پھر ہم یہ کتنے کو ماریں گے؟ ظاہر لوگ تو پھر اس طریقے سے برداشت نہیں کریں گے. لوگ جب عوام الناس کی مخالفت کریں گے تو ہماری پھر جیت ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. چارلز ڈارون نے 1859 میں جب اپنی تھیوری پیش کی, کوئی دلیل نہیں تھی اس کی, ایک اس کی سوچ بھی اس نے بیان کی, اور بیان بھی پرندوں میں کی کہ جانوروں میں ایسا ہے. لیکن جب یہ تھیوری پیش ہوئی تو لوگوں نے اس کو مضبوطی سے, جو بھی سائنٹسٹ تھے, پکڑ لیا یہ صحیح ہے, اور اس کی دلیل تو کوئی نہیں ہے, لیکن نہیں یہ صحیح ہے. کیوں؟ اگر صحیح نہیں مانتے تو ہمیں ایک ایک کر کے مار دے. کیونکہ بائبل میں کیا ہے کہ جسے قرآن مجید میں ہے کہ انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, بندر کی اولاد نہیں ہے. تو چرچ نے چارلز صاحب کو پکڑا کہ تم نے یہ کہاں سے تھیوری لے کے آئے؟ اس نے یہ تھیوری تھی. سائنٹسٹ سب اکٹھے ہوئے, اس کو سزائے موت سے بچا دیا. لیکن اس کے بعد میں آنے والوں نے بڑی کوشش کی, کیونکہ چرچ ظالم تھا, باطل دین ہے. آج بھی کرسچن کی باطل دین ہے اور ہمیشہ باطل دین رہے گی. دین صرف ایک سچا ہے, ان دین عند اللہ الاسلام, یہ فطرت کا دین اور حق دین ہے جس میں ظلم نہیں ہے, انصاف ہی انصاف ہے. بہرحال تو لوگوں نے کوشش کی کہ دلیل تو ملے. اب ہم نے تو بات تھیوری تو پیش کر دی, ہم نے اب دلیل کہاں سے ڈھونڈے؟ کہ وہ سٹیج جو بندر سے انسان ہوا پھر انسانوں سے پیدا ہوئے, اسے کہتے ہیں ٹرانزیشنل سٹیج. اس کا نام مختلف نام ہے, کوئی بگ فٹ کے نام سے اسے جانتے ہیں سائنس میں, اور کوئی کہتے ہیں مسنگ لنک, وہ چیز جو بیچ والی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہیں ملا تو لوگوں نے بڑے حربے کیے. سن 1912 میں فل ڈون علاقے میں لندن میں ایک شخص نے کھوپڑی نکالی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ کھوپڑی ایک جگہ میں ملی زمین کے نیچے سے, میں نے کھوپڑی نکالی, اور یہ کھوپڑی جو ہے یہ انسان اور بندر کی دونوں کی مکس کھوپڑی ہے. یہ وہ سٹیج جس کی ہم تلاش میں تھے کہ کسی زمانے میں یہ شخص, یہ انسان بھی رہا ہے جس سے بندر, جو آدھا بندر آدھا انسان تھا, پھر سے انسان پیدا ہوئے. سن 1912 سے 40 سال تک لوگوں کو دھوکے میں رکھا, اور لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ بھائی ہمیں یہ دلیل مل گئی, نہ بائبل صحیح ہے نہ قرآن صحیح ہے, نہ مسلمان سچے ہیں اور نہ عیسائی سچے ہیں, سچے یہ سائنٹسٹ ہیں. سچے یہ سائنٹسٹ ہیں. 40 سال تک لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا. 40 سال کے بعد انہیں میں سے, وہ شاید ملا اہلیہ, انہیں میں سے ایک شخص نکلا سائنٹسٹ. اس نے کہا بھائی دیکھو, 40 سال سے یہ کھوپڑی پڑی ہے میوزیم میں, کسی اس کو ٹیسٹ کیا ہے؟ کہنے والے سچ کہا یا جھوٹ کہا, دیکھو تو صحیح سے. اس شخص نے اجازت مانگی, اس کھوپڑی کا اس نے تجزیہ کیا. تجزیہ کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا, یہ ایک چیز کی کھوپڑی نہیں ہے, اس کھوپڑی کی ہڈیوں کو مکس کیا گیا. یہ جو پیلی ہڈی ہے انسان کی ہے, جو کالی اور براؤن ہے یہ بندر کی ہے. اس شخص نے اپنے جھوٹے خواب کو سچا کرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, اور انسان کی اور بندر کی کھوپڑی دونوں کو مکس کر کے یہ کھوپڑی, اس کھوپڑی کو بنایا, اور اس کے اوپر ایک خاص کیمیکل لگا کے اس کو شکل سے پرانا کر دیا. لوگوں کو 40 سال دھوکہ دیتے رہے. اب اس سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ لوگوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ لوگوں کو دھوکے میں رکھا. کس طریقے سے ان سائنٹسٹ نے یا ان لوگوں نے لوگوں کو دھوکے میں رکھے, صرف اپنی بات پورا کرنے کے لیے, سچ منوانے کے لیے یہ بات غلط بیان کی. پھر بھی چین سے نہیں بیٹھے. 10 سال کے بعد ایک اور شخص نکلا, اس کو کہیں سے ایک دانت ملا, بڑا سا دانت. اس نے کہا بس یہی دانت ہے, یہ آدھا بندر کا آدھا انسان کا دانت ہے, یہی وہ چیز ہے جس کی ہم تلاش میں تھے. ڈارون صاحب اب خوش رہے کہ اس کے ہم نے تھیوری کو جو ہے نا دلیل پیش کر دی تجربے کی بنیاد پر. اس شخص نے اس دانت کی بنیاد پر, صرف دانت کی بنیاد پر یہ شکل بنوائی. یہ شکل آدھی انسان کی آدھی بندر کی ہے, نظر آ شکل یہ اس انسان کی, یہ کالا یہ میں نے کر دیا کیونکہ اس کے جسم کچھ حصے نظر آ رہے تھے. آدھا انسان اور آدھا بندر ہے, اسے کہتے ہیں نبراسکا مین. سن 1922 میں اس شخص نے اس تصویر کو نکالا اور دنیا میں اس کو پھیلا دیا, اور یہ لندن کے نیوز میں یہ خبر میں آیا ہے 24 جولائی 1922 میں کہ یہ نبراسکا مین ہے. لوگوں نے بڑے خوش ہوئے لوگ کہ بھئی پھر کوئی دلیل مل گئی. پھر سائنٹسٹوں نے, اسی زمانے کے سائنٹسٹ نے اس دانت کو لیا, اجازت میں اس کا تجزیہ کیا. تجزیہ کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ دانت نہ تو انسان کا ہے نہ بندر کا ہے, یہ تو کسی قدیم زمانے کے سور کا دانت ہے. سور کے دانت کو لے کے زمین سے کہیں لے کے صرف اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے دیکھا کہ یہ جو دانت ہے یہ سور کا ہے, نہ بندر کا ہے نہ انسان کا ہے. یہ طریقہ ہے اہل زیغ کا, اہل باطل کا. پہلے فتویٰ دے دیا کہ انسان بندر کی اولاد ہے, اب ڈھونڈتے ہیں دلیل کو کہیں سے بھی مل جائے اپنی بات سچی کرنے کے لیے.